سنیچر 31 اکتوبر کے سیربین میں عمر آفریدی کا سلام قبول کیجیے. پاکستان میں صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور میں بلدیاتی انتخابات کے دوران تشدد میں کم سے کم 11 افراد ہلاک. صوبہ پنجاب سے بھی انتخابی بد انتظامی کی شکایات موصول ہوئی ہیں. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے چلیں گے براہ راست کراچی اور لاہور، مگر پہلے سنتے ہیں اس وقت کی اہم عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ سندھ اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے آج پولنگ منعقد ہوئی ہے. بلدیاتی انتخابات کا یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں پنجاب کے 12 اور سندھ کے 8 اضلاع میں عوام نے ووٹ دیا ہے، مگر دونوں صوبوں سے اطلاعات ہیں کہ کئی جگہوں پر تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں اور پولنگ کا عمل بدنظمی کا شکار ہوا ہے. سندھ کے ضلع خیرپور کے علاقے درازہ شریف کے پولیس اسٹیشن کی حدود میں دو گروہوں میں تصادم کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں. کراچی سے حسن کاظمی.
فائرنگ کا یہ واقعہ جنیدو پولیس اسٹیشن پر پیش آیا. خیرپور کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پیر محمد شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ تصادم مسلم لیگ فنکشنل اور آزاد گروپ سچل سرمت کے درمیان ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے. صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور سمیت 8 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. وزیراعلی سندھ نے دراز کے علاقے میں ہونے والے تصادم پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے فوج اور رینجرز کو فوری طور پر علاقے میں پہنچنے کی ہدایت کی ہے. یاد رہے کہ وزیراعلی سندھ قائم علی شاہ کا تعلق بھی ضلع خیرپور سے ہی ہے.
لاہور سے نامہ نگار سبا اعتزاز نے پنجاب کی صورتحال یوں بتائی.
پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. الیکشن کمیشن کے اہلکاروں کے مطابق بے ضابطگیوں کے حوالے سے 127 شکایات موصول ہوئی ہیں، جن میں 40 سے زیادہ پنجاب سے ہیں. مختلف مقامات پر سیاسی کارکنوں کے درمیان تصادم ہوئے، جس کے نتیجے میں لاہور سے مسلم لیگ کے 22 اور تحریک انصاف کے 12 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا. تقریباً 30 مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. گجرات، فیصل آباد اور وہاڑی کی پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ کے عمل کو عارضی طور پر روکنا بھی پڑا اور پولیس اور رینجرز کو بھی بلایا گیا. حکام کے مطابق ووٹر ٹرن آؤٹ تقریباً 40 سے 50% رہا.
مصر کے وزیراعظم آفس سے تصدیق کی گئی ہے کہ روس کا ایک مسافر بردار طیارہ سینائی جزیرہ نما میں گر کر تباہ ہو گیا ہے. اس طیارے پر 220 سے زیادہ افراد سوار تھے اور تمام مسافر حکام کے مطابق ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیل بتائیں گی سبا ناز.
ایئر بس A321 مصر میں شرم الشیخ سے سینٹ پیٹرز برگ جا رہا تھا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق جہاز میں تکنیکی خرابی کے باعث پائلٹ شمالی سینائی جزیرہ نما میں واقع ایئرپورٹ پر اس جہاز کو اتارنے کی کوشش کر رہا تھا جب حادثہ پیش آیا. جائے حادثہ سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق لاشیں زمین پر بکھری پڑی ہیں اور کچھ اب تک جہاز کی سیٹ بیلٹس کے ساتھ پھنسی ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے روسی تفتیش کاروں کو مصر بھیجا ہے اور روس میں کل قومی سطح پر سوک کا اعلان کیا ہے.
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں دو پرتشدد حملوں میں کتابوں کے ناشرین یا پبلشرز کو نشانہ بنایا گیا ہے. پہلے حملے میں مسلح افراد احمد الراشد تاتول کے دفتر میں گھسے. مسٹر تاتول ایک ناشر ہیں اور بنگلہ دیش میں قتل ہونے والے سیکولر بلاگر اوجیت روئے کے قریبی دوست ہیں. مسلح افراد نے مسٹر تاتول اور دو اور افراد پر چاقو سے حملہ کیا اور انہیں خون میں لتپت چھوڑ کر فرار ہو گئے. زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے. اس کے کچھ گھنٹوں بعد فیصل عارفین نامی ناشر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے. بنگلہ دیش میں رواں سال فروری کے بعد سے سیکولر یا اعتدال پسند افراد پر اس قسم کے قاتلانہ حملے کیے جا رہے ہیں. اسرائیلی پولیس نے ایک فلسطینی شخص کو ہلاک کرنے کا اعتراف کیا ہے. پولیس کے مطابق اس شخص نے مغربی کنارے اور اسرائیل کے درمیان واقع پولیس چیک پوائنٹ پر کھڑے گارڈ پر چاقو سے حملہ کیا تھا. حالیہ ہفتوں میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی میں اب تک فلسطینیوں کی طرف سے حملوں میں 11 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 60 سے زیادہ فلسطینی افراد مارے گئے ہیں. روس نے مشرق وسطی میں پراکسی وار یا درپردہ جنگ کے خطرات پر خبردار کیا ہے. روس کا یہ بیان امریکہ کی جانب سے شام میں خصوصی فوجیں روانہ کرنے کے فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے کہا ہے کہ اس صورتحال نے روس اور امریکہ کے درمیان تعاون کی ضرورت میں مزید اضافہ کیا ہے. امریکی حکام نے شمالی شام میں تقریباً 50 فوجیوں کو مشیروں کی حیثیت سے بھیجنے کا اعلان کیا ہے. ادھر شامی صدر بشار الاسد کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان شام میں خانہ جنگی ختم کرنے کی اثر نو کوششوں پر اتفاق ہوا ہے. آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والے مذاکرات میں شام کا اہم اتحادی ایران پہلی بار شریک ہوا تھا. مذاکرات میں شریک مختلف ملکوں کے وزراء نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ اقوام متحدہ سے شام میں ایک نیا عمل شروع کرنے کے لیے کہا جائے، جس کے تحت جنگ بندی ہو اور نئے انتخابات کرائے جا سکیں. رومانیہ کی دارالحکومت بخارسٹ کے ایک نائٹ کلب میں آتش زدگی سے کم 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں. شمائلہ خان.
خبر رسان ادارے رویٹرز کے مطابق دھماکے کے وقت 400 کے قریب افراد کلب کے اندر موجود تھے اور وہاں ایک راک میوزک کا کانسرٹ ہو رہا تھا. عینی شاہدین کے مطابق اس کانسرٹ کے لیے سینکڑوں لوگ جمع تھے، مگر جب آتش زدگی ہوئی تو لوگ بھاگنے لگے. اسی دوڑ میں کئی افراد کچلنے اور دھوئیں کے سبب دم گھٹنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. نائٹ کلب کے باہر افراتفری کا ماحول تھا. آگ لگنے کی وجوہات میں اسٹیج سے ہونے والی آتش بازی پر بھی شبہ کیا جا رہا ہے. رومانیہ کے صدر نے اسے ملک کے لیے بہت بڑا صدمہ قرار دیا ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستان میں صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور میں انتخابی تشدد کے دوران متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. آج صوبہ سندھ اور پنجاب کے 20 اضلاع میں پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات ہوئے. مختلف علاقوں سے بد انتظامی کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں اور کئی امیدواروں نے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں. آج کے پروگرام میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے اور اس کا تجزیہ بھی کریں گے. تازہ ترین صورتحال کے لیے کراچی سے نامہ نگار حسن کاظمی اور لاہور سے نامہ نگار صبا اعتزاز ہمارے ساتھ ہوں گی. اس کے علاوہ تجزیے کے لیے کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل بھی ہیں اور لاہور میں ہم کوشش کریں گے صحافی طاہر ملک سے بات کرنے کی. پہلے چلتے ہیں سندھ کی صورتحال جاننے کے لیے کراچی، جہاں سے حسن کاظمی ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر. حسن، ضلع خیرپور میں ایسا کیا ہوا کہ 11 افراد کی جانیں گئیں؟
جی، آج ضلع خیرپور میں جو ایک علاقہ ہے وہاں کا درازہ شریف، اس کا پولنگ اسٹیشن تھا جنیجو، وہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے. اور اس میں ہوا یہ کہ ایک آزاد گروپ تھا، سچل سرمت گروپ، اس کا تصادم ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ، اور ان کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے وہ اتنا بڑا کہ دونوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلانی شروع کی اور اس کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے.
آج صبح سندھ کے 8 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے ہیں، مجموعی صورتحال کیا رہی؟
جی، مجموعی طور پہ ضلع خیرپور کے علاوہ بھی کئی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے سننے ملے. کہیں پہ ہوا کہ ایک مرد ووٹر جو تھا وہ خواتین کے پولنگ اسٹیشن میں گھسنے کر ووٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کو روکا گیا. کہیں پر امیدوار کے حمایتی جو ہیں وہ آپس میں جھگڑا ان کا ہوا اور کچھ لوگ زخمی ہو گئے. تو مگر مجموعی طور پہ جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ جیسا میں نے پہلے بتایا خیرپور میں ہی ہوا ہے.
اچھا حسن، الیکشن کمیشن کا انتخابی عمل پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
جی، انہوں نے الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ 92 شکایات ان کو موصول ہوئی ہیں اور ان کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے حتمی فیصلہ ان شکایات کا مکمل جائزہ لینے کے بعد ہی کیا جائے گا. لیکن مجموعی طور پر ان کا کہنا تھا کہ پولنگ جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پہ شروع ہوئی تھی اور مقررہ وقت ختم ہوئی اور لوگوں نے جہاں جہاں بھی ووٹ ڈالے سوائے خیرپور کے کہیں بھی کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا سندھ کی حد تک کم از کم.
اور یہ بتائیے کہ ابتدائی نتائج کے مطابق کوئی تصویر ابھری ہے سامنے، کیا نظر آ رہا ہے؟
جی، جیسا ہے کہ سکھر، خیرپور، کوٹکی، جیکب آباد، کشمور، پمبر، لاڑکانہ، شکارپور، ان سارے اضلاع میں جو پاکستان پیپلز پارٹی یا صوبے کی حکمران جماعت ہے اسے کی واضح اکثریت نظر آ رہی ہے ابتدائی نتائج جو اب تک سامنے آئے ہیں. اس سے پہلے جو کئی نشستوں پر ان کے امیدوار بلا مقابلہ بھی جیت چکے ہیں اور یہ وہ اضلاع ہیں جہاں پیپلز پارٹی کو کوئی سخت مقابلہ بھی متوقع تھا نہیں، اس لیے یہ کوئی غیر متوقع نتائج نہیں ہے.
کراچی سے حسن کاظمی، ان اطلاعات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین، ہم لاہور بھی چلیں گے پنجاب کی صورتحال جاننے کے لیے، مگر پہلے آج سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے تجزیے کے لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں سے نامہ نگار ریاض سہیل ہمارے ساتھ ہیں. ریاض، خیرپور وزیر اعلیٰ سندھ کا آبائی شہر ہے، وہاں تشدد کا اتنا بڑا واقعہ، وجہ کیا ہے؟
جی، اب تک کی جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق جو موجودہ پیر باغاڑوں ہیں، پیر عبداللہ شاہ رائٹی، ان کے چھوٹے بھائی ہیں صدر الدین شاہ، جو اس سے پہلے مسلم لیگ فنکشنل کی سربراہی بھی کرتے رہے ہیں اور سینئر صوبائی وزیر بھی رہے، ان کے فرزند ہیں پیر اسماعیل شاہ. बताया गया है कि वो अपने जो काफिले के साथ इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं. इसी दौरान थोड़ी धक्कम पेल हुई है क्योंकि जो हुजूर जमात है या मुस्लिम फंक्शन है उसका बड़ा असर रसूख है और उसके यहाँ पर अकीदतमंद भी ज्यादा है, जिस पर मौजूद गार्ड ने फायरिंग की है जिसमें लोग कुछ जख्मी हुए हैं, जो बाद में दूसरी फरीक के तरफ से भी फायरिंग हुई है और उनके काफिले पे फायरिंग हुई जिसमें मजीद हलाकतें हुई हैं. अब तक की इतलात के मुताबिक कोई 3 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई हिमायती है जबकि 9 के करीब जो है वो हुर इसमें हलाक हो चुके हैं. अब तक सूरत हाल कशीदा है और ये कशीदगी दराजा से लेकर खैरपुर के दीगर इलाकों तक फैल चुकी है जबकि सांगड़ में भी इस पर जो काफी कशीदगी देखी जा रही है.
अच्छा रियाज, आज के इस वाक़े से बल्दियाती इदारों या मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात के अगले मरहले के लिए क्या इशारा मिलता है, क्योंकि जहां अगले मरहले में इंतखाबात होने वाले हैं वहां तो पहले ही से कशीदगी और तनाव किसी कैफियत की इतलात हैं.
जी, खैरपुर में इससे पहले भी जैसा कि जब से 2001 से बल्दियाती इंतखाबात हुए तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह जिले नाजिम बनी थी, पीपल्स पार्टी ने जिले हुकूमत बनाई थी. उसके बाद जब हुकूमत तब्दीली हुई सूबाई हुकूमत तो यहाँ पर ये नशिस्त मुस्लिम फंक्शनर के पास चली गई और अब जो इंतखाबात हो रहे हैं तो उसमें जाहिर है कि पीपल्स पार्टी को अक्सर हासिल है. यहाँ पर पहले भी इलेक्शन में इस तरीके हंगामा आ रही होती रही है. 2005 के इलेक्शन में भी जिनमें टोटल 6 अपराध हलाक हुए थे उनमें से 2 का ताल्लुक खैरपुर से था. मौजूदा इंतखाबात में भी कोई 795 पोलिंग स्टेशन थी जिनमें से सिर्फ 117 जो है नॉर्मल थी, बाकी तमाम हसास टीम करार दी गई थी यानी कशीदगी अपने तौर पे यहाँ पर मौजूद थी. क्योंकि सूबा अपर सिंध है वो पर ट्राइबल एरिया ज्यादा है और यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर जो सियासी रंजिश भी तब्दील हो जाती है. ये हकीकत है कि सेकंड फेज में जब ये इंतखाबात दाखिल होंगे तो वहाँ पे सियासी जो कशीदगी ज्यादा है मगर इतनी कबायली सूरत हाल नहीं है, मगर वहाँ पर भी खासतौर पर जहाँ पर जुल्फकार मिर्जा है बदीन में और अरबाब गुलाम रहीम है थर में पहले भी माजी में भी कशीदगी के वाकयात पेश आते रहे तो हुकूमत को इस मरतबा मजीद इंतजाम लेने पड़ेंगे ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो और वो वोट देने के लिए भी आए.
अच्छा रियाज, सिंध में खवातीन काफी सरगर्म हैं सियासत में, ये बताइए कि इन इंतखाबात में खवातीन की शिरकत कैसी रही, किन हलकों में ज्यादा शिरकत हुई खवातीन की तरफ से, वोट डाले गए?
जी जनरली यहाँ पर इन चारों जिला में 86 लाख वोटर थे जिनमें से निस्फ खवातीन वोटर थी. अगर हैरतमंद बात यह है कि खवातीन की कोई बड़ी लाइनें नहीं देखी गई सिवाय सखर सिटी के, और इसी तरह जो खवातीन जो नायब नाजिम या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन की तौर पर उम्मीदवार सामने नहीं आई. बाज इलाकों में जो खवातीन जैसे नसीराबाद और शराबपुर में कुछ आजादा तौर पर इंतखाबात में लड़ रही हैं अभी तक और उनको भी मकामी सतह पर शदीद दबाव का सामना रहा. तो इस तरह से 2001 और 2005 के मुकाबले में खवातीन की शिरकत दोनों तरह से इंतखाबात में हिस्सा लेने से और वोट देने के हिसाब से कम है. हालांकि जो 2005 के इंतखाबात में खवातीन जिले नाजमा भी थी सिंध के कोई 5 डिस्ट्रिक्ट में, तो खवातीन की जो नुमाइंदगी मजबूत तौर पर कम रही है.
और रियाज, ये बताइए कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो जाहिर है कि सूबे में हुक्मरान जमात है, कितनी खवातीन कारकुनों को वोट दिए हैं या मजमूई तौर पे कारकुनों को कितने वोट दिए हैं मर्द और खवातीन?
जी यही सिंध में आमतौर पर तस्करा किया जा रहा है कि एक आम कारकुन जो कभी सेनेटर नहीं बन सकता, कोई एमएनए नहीं बन सकता, सूबाई असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता या डिस्ट्रिक्ट नाम नाजिम नहीं बन सकता, उसके लिए सियासी अमल फैसला साजी में शिरकत का ये यूनियन काउंसिल टाउन कमेटी और जिले नाजिम है. मगर देखा जाए तो ज्यादातर जो बड़े खानदान है उनके करीबी रिश्तेदार बेटे भाई भांजे या इस किस्म से के लोग या करीबी दोस्त या उसी कबीले के लोग आए तो कारकुनों की तादाद बहुत ही कम है. इसी वजह से कई जगहों पर नाराजगी भी सामने आ रही है इस कदर के कुछ इलाकों में जिस तरह ठंडो जाम में एमआरडी के एक कारकुन जो हलाक हुए थे एमआरडी के दौरान उनके भाई को आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ रहा है.
जी, कराची से रियाज सुहेल, इस तज्जिए में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया اور اب چلتے ہیں لاہور نامنگار سبا اعتزاز کے پاس. سبا، پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں پولنگ کیسی رہی؟
جی، بلدیاتی انتخابات کا جو پولنگ کا پہلا مرحلہ تھا وہ یہاں سے میدان جنگ بن گیا، بلکہ آپ کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے. ابھی بھی فیصلہ آباد سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ رانا ثناء اللہ امتحانوں کا تصادم ہو رہا ہے، پھر امتحانوں کے ساتھ اس کے علاوہ مختلف علاقوں سے جھڑپوں کی تصادم اور اسلحے کی نمائش اور فائرنگ کی اطلاعات آ رہی ہیں. اور پولیس کے مطابق پولنگ کے دوران لڑائی جھگڑے اور کی وجہ سے جو تقریباً 20 کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور تقریباً 30 مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. اور حالات کا اندازہ کچھ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو تقریباً 147 کے قریب شکایات ہوئی ہیں، 47 سے زیادہ جو ہیں وہ پنجاب سے تھیں. اور ہم نے دیکھا کہ خصوصی طور پر گجرات میں جیسے کہ دو حلقوں سے دو مخالف جگہوں کے آپس میں تصادم ہوا، اسی طرح فیصلہ آباد اور بہاری میں بھی جھڑپیں ہوئی، اور بلکہ بہاری سے تو ایک آزاد امیدوار کو بھی گرفتار کیا گیا جنہوں نے خود پولنگ اسٹیشن کے اندر لاک کر لیا تھا. اسی طرح سے مختلف پولنگ اسٹیشن میں واقعہ پیش آیا جیسے کہ فیصلہ آباد میں ایک سرکاری اہلکار جو ہے وہ بیلٹ باکس میں چیکنگ کرتے ہوئے بھی پکڑے گئے. اور انہیں مظاہرے کی وجہ سے بہاری اور فیصلہ آباد جیسے کچھ علاقوں پر پولنگ اسٹیشن میں جو ووٹنگ عمل ہے اس کو بھی عارضی طور پر معطل کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد جب سچویشن کنٹرول میں کر لی گئی تو واپس ووٹنگ عمل شروع کر دیا.
اس کے علاوہ مختلف شہروں میں پولنگ کے سلسلے میں دن بھر کیا صورتحال رہی ہے؟ ووٹر ٹرن آؤٹ کیسا نظر آیا؟
جی، ووٹر ٹرن آؤٹ خاصا زیادہ رہا. جو ڈیوٹی کے موجود اہلکار تھے ان کے اندازوں کے مطابق تقریباً 40% سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ تھا وہ کی جا رہی ہے. ویسے تو مجموعی طور پر 16,000 200 سے زائد جو ہے پولنگ اسٹیشن موجود تھے، جس میں پنجاب میں 12 اضلاع میں 2,80,000 سے زائد ہیں وہ ووٹ ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ 8 سالوں کے بعد ان بلدیاتی انتخابات کو لے کر خاصے رجوش ہیں، کیونکہ جن ووٹرز جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے جن سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ اپنے گلی محلے کے مقامی نمائندوں تک کم از کم کے مسائل کی جو ہے وہ رسائی تو ہو سکے گی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ان کے علاقے کے ایم این اے اور ایم پی اے رہے ہیں جن کو جو ووٹ دے رہے ہیں وہ مرکز اور اقتدار کے لیے ہو کر رہے جا رہے ہیں، ان سے بھی جا رہے ہیں اور ان کی پہنچ جو ہے وہ مقامی لوگوں تک خاصی اطلاع تعلق کی وہ اختیار کر لیتے ہیں. تو اس حوالے سے کافی لوگوں نے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین کے بعد سے لائن میں موجود تھی جن میں بوڑھی عورتیں بھی تھیں اور مختلف بلکہ اسپیشلی جو ایبلڈ لوگ تھے وہ بھی پہنچے اپنی ووٹنگ کا حق استعمال کرنے کے لیے.
سبا اعتزاز، پولنگ کے بعد اب ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو گیا ہے، تو کیا ٹرینڈ، کیا رجحانات سامنے آ رہے ہیں؟ کس سیاسی جماعت کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے پنجاب میں؟
جی، ابھی گنتی کا عمل جاری ہے اور چند غیر اہمیتی سامنے آ رہے ہیں، لیکن پنجاب کے بیشتر علاقوں جو علاق ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا، چونکہ یہ سیاسی گھر بھی ہے، یہ علاقہ تو ایک طرح سے ان کا پاور بیس ہے اور ان کی برادری بھی ہے علاقوں میں نظر آ رہی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو خاصا ٹائم دے رہے ہیں اور بعض حلقوں میں مقابلہ خاصا قریب قریب ہے. اور اس بار جو ہے آزاد امیدواروں کی تعداد بھی غیر معمولی طور پر زیادہ نظر آئی اور بہت سارے علاقوں میں سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھی برتری بھی سامنے آ رہی ہے. اور جیسے کہ ہم نے صدر سے ایک آزاد امیدوار سے ان سے جو بات کی تو انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی سے مایوس ہو کر اب خود اپنی مدد ان الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کو امید ہے کہ وہ بھی
لاہور سے سبا اعتزاز ان انطلاعات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین، ٹیلی فون لائن کے ناقص معیار کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. اور اب پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے تجزیے کے لیے چلتے ہیں لاہور میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار طاہر ملک کے پاس. طاہر ملک صاحب، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کافی بد انتظامی دیکھنے میں آئی ہے، کافی دھما چوکڑی کی اطلاعات ملی ہیں، کیا یہ معمول کی بات ہے؟
اگر تو آپ کوئی ویسٹرن سٹینڈرڈ سے بات کرتے ہیں تو میں آپ سے اگری کروں گا، مگر پنجاب کے سٹینڈرڈ سے بات کریں تو لاسٹ جو الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی اس میں 46 سے 50 کے قریب ڈیتھس تھی. تو اس حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں اگر پنجاب کی جو کلچر اور جو ہسٹری رہی ہے اس حوالے سے میں ریلیٹیولی سمجھتا ہوں یہ الیکشن اتنے برے نہیں ہوئے. اس میں آپ کیونکہ جس طرح میں خود سارے پروگرام میں آپ کو بھی پتا کہ سندھ میں صرف ایک جگہ پہ 10 سے 11 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، पंजाब की जो ट्रेडिशन है उसमें हाथापाई लड़ाई झगड़ा ये किसी हद तक एक्सेप्टेबल है पंजाबी कल्चर में पंजाबी ओवरऑल पॉलिटिकली लड़ते हैं गाल गलौज कह लें धक्का हो गया उस हवाले से मैं नहीं समझता कोई इतना ज्यादा खूनखार या इतने लॉ एंड ऑर्डर वाइज बुरे इलेक्शन आएंगे।
ये बताइए कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ नजर आ रहा है तो ऐसे में क्या आइंदा तशद्दुद का खदशा या किसी बदनज़मी बदइंतजामी का कोई इम्कान तो नहीं?
देखिए मैं अपनी राय दे सकता हूँ पहले तो मेरी राय ये है कि जितना पंजाब की तारीख में ये पहले जमाती इलेक्शन है अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कभी इलेक्शन जो बंदी आती हमारी पंजाब की हिस्ट्री है उसमें पार्टी से नहीं हुए उस हिसाब से वो मैं जो एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह 1-2-2 में जिमनी इलेक्शन में नवाज और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक बड़ा खिंचाव तनाव और बड़ी गहमा गहमी रही बड़ी लड़ाई हुई उस तरह वो वेव नहीं बनी और उसकी वजह भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा उसकी वेव शायद इसलिए नहीं बनी कि आपने 5-6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आपने बल्दियाती इलेक्शन से पहले कैंट्स के इलेक्शन पहले करा लिए एक इससे फोर्स कम हुई फिर आपने इसमें भी बाई पार्ट तीन मरहलों में ये इलेक्शन किए इस वक्त जो नवाज लीग ने जो पंजाब में 8 जिले लिए हैं जो 12 जिले सॉरी लिए हैं उसमें अक्सरियत वो है जहाँ पे वो जीते हुए हैं सेंट्रल पंजाब के 5-6 जो इजरा है जिसमें इलेक्शन हुए हैं नवाज लीग को ये बात का पता है कि इन ये जो इजला जो 12 जिसमें आज हुआ है वहां से वो जीतेंगे लिहाजा वो एक मोमेंटम बनने नहीं दिया उन्होंने पाकिस्तान का या पंजाब पूरे सूबे का छोटे छोटे डिवाइड होने से मैं समझता हूँ वो ओवरऑल मोमेंटम नहीं बना ये बात दुरुस्त आप कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ का मुकाबला बड़ा नुमाया है नून के साथ मगर मुझे नहीं लगता कि ये तशद्दद में या ज्यादा अल्टीमेटली तशद्दद या माजरा की तरफ जाएगा।
अच्छा ताहिर मलिक बल्दियाती इंतखाबात में उमूमी रुझान ये रहा है कि जिस जमात की हुकूमत हो वो इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करके मनमानी करती है बल्दियाती इदारे एक तरह से कमजोर लगने लगते हैं नुमाइंदों के पास इख्तियारात नहीं होते इस मरतबा क्या नजर आ रहा है?
इसमें भी कोई चीज डिफरेंट नहीं हुई मेरा अपना ख्याल ये है कि इस बार भी पंजाब हुकूमत ने वही काम किया जो पंजाबी ट्रेडिशन है पंजाबियों का अपने बारे में भी ये राय है कि ये बड़े ताकत के साथ चलने वाले लोग हैं ये और इस वक्त जो आप पंजाब में जो बनाया बंदियाती जो ऑर्डिनेंस में जो चेंजेस हुई हैं उसमें आपके जिम में रहना चाहिए जो कमिश्नर है डिप्टी कमिश्नर है ये लोग आपको फाइनेंशियली आप इन पर डिपेंडेंट है तो मुझे ये लगता है कि अगर आपने ये सवाल आपका ये नहीं बनता था कि इस बार आज़ाद लोग क्यों इतने ज्यादा आए हैं या आज़ाद कैंडिडेट क्यों जीत रहे हैं ये बेसिकली ये वही आज़ाद है जो नून के भी हैं तहरीक इंसाफ के भी हैं तो इन्होंने अपनी आपको प्रूफ करना है और अल्टीमेटली ये जो आज़ाद लोग हैं या जीतने वाले ज्यादातर लोग हैं इनको जब पता ये चलेगा कि आपको ऐसी कोई पावर नहीं मिली ये बंदी आती आपने वोट तो ले ली लोगों की नुमाइंदगी ले ली आप बराह रास्त एक किस्म के हकूमत के डिपेंडेंट है मुझे खदशा यही है कि शायद इसमें वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट नजर नहीं आएगी आहिस्ता आहिस्ता सारे हकूमत के छतरी के नीचे चले जाएंगे क्योंकि उनको फंड चाहिए फंड चाहिए तो अपने लोगों को खुश करेंगे।
लाहौर से ताहिर मलिक इस तजिए में मेरा साथ देने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सिंध और पंजाब में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की तफसील और तजिया तो आपने सुन लिया। सुबह बलोचिस्तान में तकरीबन 2 बरस कबल बल्दियाती इंतखाबात हुए थे लेकिन वहां के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का कहना है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से इख्तियारात की मुंतकिली न होने की वजह से वो लोगों के मसाइल हल करने से कासिर हैं। सुनिए कोटा से नामानिगार मोहम्मद काजिम की रिपोर्ट।
बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात 7 दिसंबर 2013 को मुनक्किद हुए। जब ये इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत कराए गए तो बलोचिस्तान हुकूमत ने सबसे पहले बल्दियाती इंतखाबात कराने का क्रेडिट लिया। इस क्रेडिट का तकाजा ये था कि बल्दियाती इदारों को फौरी तौर पर फहाल बनाया जाता लेकिन 13 माह की तवील ताखीर के बाद इस साल जनवरी में इन इदारों के सरबराहों का इंतखाब अमल में लाया गया मगर बल्दियाती इदारे ताहाल लोगों के मसाइल के हल के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। इस हवाले से अलमदार रोड के एक काउंसलर बोस्तान हजारा का कहना है
जितने भी कौंसलर आज 58 कौंसलर मेट्रोपॉलिटन में कामयाब होकर आए हैं एक के पास भी एक तरक्याती काम नहीं हुए हैं लोगों का मसाइल उसके दहलीज पे हल नहीं हुए हैं इख्तियारात आज तक किसी को नहीं मिला।
शहर के वस्ती इलाके के एक और कौंसलर असलम रिंद कहते हैं कि तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हैं। उनका कहना है कि क्वेटा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का मेयर बेइख्तियार होने के हवाले से इखबारात में इश्तियारात तक शाया करवा चुके हैं।
ہم کیا کرتے ہیں؟ میئر صاحب نے تین مرتبہ خود اخبار میں اشتہار دیا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. اس سے یہ ہم لوگ کو تھوڑا سکون مل گیا کہ جب میئر صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے پھر کونسلر کی کیا حیثیت ہے.
اختیارات نہ ہونے کے خلاف بلوچستان بھر کے بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کا 10 اکتوبر کو کوئٹہ میں ایک بڑا اجتماع منعقد ہوا تھا. اس موقع پر کوئٹہ کے میئر ڈاکٹر کلیم اللہ نے کہا تھا کہ مسائل حل نہ ہونے پر وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے.
جو کہتے ہیں کہ کوئٹہ کا باپ ہے یا چاچا ہے یا جو بھی ہے فادر آف دی سٹی ہے. میرے محکمے کے اندر کچھ خرابیاں تھیں اور جب میں نے دیکھا کہ میں نے فلانے فلانے افسروں کو تبدیل کرنا ہے لوکل گورنمنٹ سے آ جاتا تھا کہ آپ نہ کریں. عوام اب اس سٹیج پر آ گئے کہ وہ ہمیں کوستے ہیں میڈیا میں.
بلوچستان کے بلدیاتی اداروں کے سربراہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر صوبائی حکومت نے ان اداروں کو اختیارات منتقل نہیں کیے تو سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان میں 26 اکتوبر کے زلزلے کی تباہی لمحہ بلمحہ آیاں ہو رہی ہے.
پٹائکل جو ہے جہاں پیر بابا کے پاس قریب گاؤں ہے تو اس میں ایک بچی مر گئی ہے.
امدادی کاروائیاں شروع ہو پائی یا نہیں؟
سی ٹی اسکین انویسٹیگیشن سے وہ نہیں ہو رہی تھی. الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، سی ٹی اسکین وغیرہ بجلی کی وجہ سے.
ریلیف کے حوالے سے یہاں پر پاک فوج، مقامی انتظامیہ اور دیگر سماجی تنظیمیں امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں،
لیکن ہر متاثرہ علاقے میں ایسا نہیں.
اس طرح افیکٹونیس نظر نہیں آ رہی جس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹر کی شکل میں ہونی چاہیے. لیکن
کیا آپ بھی زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں، امداد کے منتظر ہیں اور حکام تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں؟ ہمارے ٹول فری نمبر پر ہمیں کال کیجیے. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
اور کھیلوں کے احوال کے ساتھ عظیم رفیع.
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کل شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. تین میچز کی سیریز میں اب تک پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف 1-0 کی برتری حاصل ہے. کل کھیلے جانے والے میچ کے حوالے سے ہم نے بی بی سی کے نمائندے عبدالرشید شکور سے پاکستانی ٹیم کی تیاریوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا،
پاکستان کے نقطۂ نظر سے بڑی اہمیت کا حامل ہے شارجہ کا تیسرا ٹیسٹ میچ. مصباح الحق چاہیں گے کہ یہ ٹیسٹ میچ جیتیں اور سیریز 2-0 سے جیت کر نہ صرف یہ سیریز جیتیں بلکہ عالمی رینکنگ میں پاکستان جو ہے وہ نمبر 2 پہ آ جائے. اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے. مصباح الحق کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ زبردست فائٹ بیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور انہیں توقع ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم اس میچ میں سخت مزاحمت کرے گی. پاکستان کی ٹیم میں 2 تبدیلیاں ہونی ہیں اور شان مسعود ان کی جگہ اظہر علی اور عمران خان کی جگہ راحت علی کو کھلائے جانے کا امکان ہے. انگلینڈ کی ٹیم میں بھی 2 تبدیلیاں ہوں گی. مارک ووڈ ان کے جو فاسٹ بالر ہیں وہ انفٹ ہو گئے ہیں. اور دوسری تبدیلی جو انگلینڈ کی ٹیم میں متوقع ہے وہ جوس بٹلر کی جگہ جیمز ٹیلر کو کھلائے جانے کی ہے.
دوسری طرف پاکستانی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے. یہ بات انہوں نے آج شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ آج سینٹ جارج میں کھیلا جا رہا ہے. پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے 6 وکٹ سے فتح حاصل کی تھی. فٹ بال میں پریمیئر لیگ کے میچز میں آج 7 میچز کھیلے جا رہے ہیں جن میں چیلسی کا مقابلہ لیورپول سے ہوگا، جبکہ سوانسی آرسنل کے اور کرسٹل پیلس مانچسٹر یونائٹیڈ کے مدے مقابل ہوں گے. فارمولا 1 کار ریسنگ میں عالمی چیمپئن لوئس ہیملٹن مرسیڈیز میں اپنے کیریئر کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. 30 سالہ ہیملٹن پچھلے ہفتے ہی یو ایس گرانڈ پری ریس کا ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں. انہوں نے مئی میں مرسیڈیز کے ساتھ 3 سالہ معاہدے پر دستخط کیے تھے جو 2018 میں ختم ہوگا.
کھیل کی خبریں آپ نے عظیم رفیع سے سنیں. مصر میں روسی مسافر طیارے کے حادثے میں 200 سے زیادہ مسافر ہلاک ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور دیگر موضوعات سیربین میں آنے کو ہیں. اس وقت خبروں کا خلاصہ نخبت ملک سے.
پاکستان کے صوبے سندھ اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے آج پولنگ کے موقع پر دونوں صوبوں میں پرتشدد واقعات پیش آئے ہیں. سندھ میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں، پنجاب میں 8 افراد زخمی ہیں. مصر میں روس کا ایک مسافر بردار طیارہ سینائی جزیرہ نما میں گر کر تباہ ہو گیا ہے. طیارے پر سوار 220 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. رومانیا کے دارالحکومت بخارسٹ کے ایک نائٹ کلب میں آتش زدگی سے کم از کم 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 150 سے زیادہ زخمی ہیں. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں دو پرتشدد قاتلانہ حملوں میں سیکولر سوچ رکھنے والے کتابوں کے ناشرین یا پبلشرز کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیلی پولیس نے ایک فلسطینی شخص کو ہلاک کرنے کا اعتراف کیا ہے. پولیس کے مطابق اس شخص نے سیکیورٹی گارڈ پر چاقو سے حملہ کیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا. پاکستان کے صوبہ سندھ اور پنجاب کے 20 اضلاع میں پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات ہوئے. یہ آج سربین کا بڑا موضوع ہے. اس سلسلے میں آپ کو تفصیل ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی ملے گی. اور اب سربین کے دوسرے موضوعات. جیسا کہ آپ نے ابھی نخبت ملک سے سنا کہ مصر کے سیرائیت سینا میں ایک روسی مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے. جہاز میں سوار 224 افراد سوار تھے جو ہلاک ہو گئے ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کل یعنی اتوار کے روز ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. انہوں نے حادثے کی سرکاری تحقیقات کروانے اور جائے حادثہ پر ریسکیو ٹیمیں روانہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان کی زبانی.
مصر میں امدادی کارکنوں کے مطابق صحرا سینا میں گر کر تباہ ہونے والے روسی طیارے میں سوار تمام 224 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 138 خواتین اور 17 بچے بھی شامل تھے. مصری حکام کے مطابق طیارے میں سوار تمام مسافروں کا تعلق روس سے ہے. اطلاعات ہیں کہ روس کے شہر پیٹرز برگ کے حکام نے مسافروں کے رشتہ داروں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے پلکوو کے ہوائی اڈے پر ایک سینٹر قائم کر دیا ہے. طیارے میں سوار افراد کے سینٹ پیٹرز برگ ایئرپورٹ پر موجود غم اور صدمے سے بے حال احباب اور رشتہ دار انتظار میں ہیں کہ انہیں حادثے سے متعلق مزید معلومات فراہم کی جائیں. ان میں سے چند نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں کال کی اور کہا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں. وہ اپنے خاندان کے ساتھ تھا، اس کی بیوی اور 10 ماہ کی بیٹی. سینٹ پیٹرز برگ ایئرپورٹ پر موجود ایک اور شخص نے بتایا کہ میں اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا. میں نے انٹرنیٹ پر رڈار کی معلومات چیک کی. جب یہاں آیا تو آمد والے بورڈ پر کچھ نہیں تھا. واضح رہے کہ روس کے اس مسافر طیارے نے مصر میں بحیرہ احمر کے کنارے پر واقع سیاحتی مقام شرم الشیخ سے روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ کے لیے پرواز کی تھی. روسی ایویشن اتھارٹی نے بیان جاری کیا ہے کہ یہ فلائٹ ماسکو کے وقت کے مطابق 6:51 پر شرم الشیخ سے روانہ ہوئی اور اسے سینٹ پیٹرز برگ کے پلکوو ہوائی اڈے پر 12:10 پر پہنچنا تھا. ان کے مطابق طیارہ پرواز کے 23 منٹ بعد قبرص کے ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ طے شدہ رابطہ نہیں کر سکا اور رڈار سے غائب ہو گیا. دوسری جانب مصر کے وزیر اعظم شریف الاسماعیل نے صحافیوں کو بتایا کہ حادثے کی جگہ پہ ایک ٹیم روانہ کر دی گئی ہے. مصر میں ایک اہلکار نے بتایا کہ حسانہ کے علاقے سے طیارے کا ملبہ مل گیا ہے، جہاں خوفناک مناظر دیکھنے کو ملے ہیں. طیارے کے ملبے سے لاشیں ملی ہیں جو سیٹوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں. حکام کو طیارے کا بلیک باکس بھی مل گیا ہے. ادھر روس کے وزیر ٹرانسپورٹ ماسکم سوکولوف کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا ہے جو آج ہی مصر پہنچنے والا ہے. واضح رہے کہ مغربی سائبیریا میں واقع کوگالی ماویا ایئر لائن میٹرو جیٹ کے نام سے چلائی جاتی ہے. روس کی ریا نیوز ایجنسی کے مطابق ایئر لائن کوگالی ماویا کے خلاف فوجداری مقدمہ بھی قائم کیا گیا ہے. روس میں ہنگامی صورتحال کے نائب وزیر ولادیمیر سٹیپانوف کا کہنا ہے کہ روس سے جائے حادثہ پر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم روانہ کر دی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی طرف سے ہدایات ہیں کہ فوراً جائے حادثہ پر پہنچا جائے. اس آپریشن کی سربراہی ہنگامی حالات کے وزیر ولادی پشکوف کر رہے ہیں، جس میں ریسکیو اور طبی ورکرز کے علاوہ وزارت ٹرانسپورٹ، ایئر ٹرانسپورٹ کی تحقیقاتی ٹیم، وزارت محنت اور وزارت صحت کے نمائندے شامل ہوں گے. ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے اتوار کو ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. ماسکو سے اطلاعات ہیں کہ پولیس نے کوگالی ماویا ایئر لائن کمپنی کے دفاتر کی تلاشی بھی لی ہے. تاہم ایئر لائن کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی جس میں انسانی غلطی کو حادثے کی وجہ قرار دیا جائے. قاہرہ میں موجود بی بی سی کی نامہ نگار اورلا گورین کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ اس واقعے میں عسکریت پسندوں کے ملوث ہونے کے بارے میں بھی قیاس آرائی کی جائے. ان کے مطابق سینا میں مقامی جہادیوں سمیت ایک فعال عسکریت پسند نیٹورک موجود ہے. یہ مقامی جہادی اپنے آپ کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا اتحادی مانتے ہیں، لیکن اورلا گورین ہی کے بقول طیارے کی بلندی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے زمین سے نشانہ نہیں بنایا جا سکتا.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے ہماری ساتھی شمائلہ خان سے سنا. روس کا مسافر طیارہ سیرہ سینا میں گر کر تباہ ہوا. اطلاعات کے مطابق اس علاقے میں شدت پسند بھی سرگرم ہیں. اگرچہ اس بدقسمت طیارے کی تباہی کے اسباب کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا قبل وقت ہے، تاہم جن حالات میں یہ واقعہ پیش آیا ہے ان میں قیاس آرائیوں کا سامنے آنا ایک فطری بات ہے. میں نے یہاں لندن میں وسطی ایشیا اور روس کے امور کے ماہر اور ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر نجم عباس سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس حادثے کے بارے میں.
پہلی بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ چند منٹوں پہلے روس کے وزیر مواصلات جو ہیں منسٹر آف ٹرانسپورٹ، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اس وقت اس طرح کے اندازے لگانا قبل از وقت ہوگا جب تک ٹھوس کوئی شاہد نہ مل جائیں تو ہم کسی دہشت گردی کے امکان کو جو ہے نہ رد کر رہے ہیں نہ اس کو اجاگر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ مصر کی جو ہوا بازی کا محکمہ ہے، خود وزارت مواصلات روس کے جو وفد ہے وہ وہاں جائے گا ایجپٹ، اور اسی طریقے سے جو ایئر بس کمپنی ہے وہ بھی اپنی تحقیقات کرتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمام ان شواہد کو جو ہے وہ نظر میں لایا جائے گا.
مصر کی موجودہ حکومت کے روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اور امکان یہ ہے کہ دونوں ممالک تحقیقات میں تعاون کریں گے، مگر کیا سیرہ سینائی کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں روس بآسانی جا سکے اور تحقیقات کر سکیں؟
آج کل جب جی پی ایس ہے اور ہیلی کاپٹرز ہیں اور سیٹلائٹ آپ کی تمام میپنگ ہے، اس میں غالباً کوئی تکنیکی رکاوٹیں تو نہیں ہیں، اور کسی بھی طریقے سے سازش یا کانسپریسی تھیوری یا دہشت گردی کا ہاتھ، اس سے پہلے ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ پورے صحرا میں، صحرائے سینائی میں وہ ایک چھوٹا گروپ نہیں پھیل سکتا، نہ اس کے پاس گراؤنڈ ٹو ایئر جو ہے وہ ایک طریقے سے ایویڈنس موجود ہے کہ ان کے پاس ایسے اسلحہ اور ان کی استعداد تھی اور اس چیز کی ٹریننگ بھی تھی. تو اس چیز کو جب تک شواہد نہ ملیں یا خود روس کی وزارت مواصلات اس بات کو نہ کہے، میرے خیال ہے ہم اس کو آگے ایکسپلور نہیں کر سکتے، قبل از وقت ہوگا.
اچھا، بالعموم بڑی طاقتوں کے طیاروں کے ساتھ ایسے حادثات پیش آ جائیں یا واقعات پیش آ جائیں تو ان کے سیاسی اثرات یا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو آج کے اس حادثے کے بعد کیا نظر آتا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، کچھ جو ٹیکنیکل چیزیں ایئر بس میں سامنے آتی رہی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو تکنیکی پہلو لانا چاہیے ہے. اس وقت روس کی جو ویب سائٹیں ہیں، خاص طور پہ جو ہوا بازی سے متعلق ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حادثے سے کچھ لمحوں پہلے طیارے کے ہوا باز کا یہ پیغام آیا تھا کہ کوئی ٹیکنیکی خرابی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ فوراً پرواز کا رخ ہنگامی لینڈنگ کے لیے قاہرہ کی طرف موڑنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ڈار سے طیارہ غائب ہو گیا. تو ان کے پاس اتنا وقت تھا کہ انہوں نے یہ پیغام دیا اور شاید کوشش بھی کی طیارے کا رخ موڑنے کی. تو تکنیکی پہلو پہلے سامنے میرے خیال ہے زیادہ غور کرنا چاہیے.
ڈاکٹر نجم، بس یہ بتائیے کہ یہ جو روسی ایئر لائن تھی، یہ اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے.
دیکھیے، روس کے مرکز میں تیومین جو صوبہ ہے وہ روس میں تیل اور گیس کی پیداوار کے لیے مشہور ہے، اور وہاں پر جو شہری آمدنی ہے وہ بقیہ روس کے مقابلے میں زیادہ ہے، اسی لیے وہاں سے یہ کولابیا میٹرو جیٹ کے نام سے جو ہے وہ تفریحی مقامات کے لیے سیاحوں کو لے جانے کے لیے پروازیں شرم الشیخ تک جاتی تھیں، جو کہ مصر میں ایک گرم بندرگاہ ہے اور روسی سیاحوں میں بہت مشہور ہے. اور جو فہرستیں اس وقت ہوا بازی اداروں نے جو ہے جاری کی ہیں، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ زیادہ تر جو تھے وہ اس میں روس کے شہری تھے، کیونکہ جو وہ صوبہ ہے وہاں پر 73% آبادی جو ہے وہ خود روسیوں کی ہے، اور 7.5% آبادی جو ہے وہ تاتار ہیں، پھر یوکرائن کے لوگ، یوکرائن نسل کے لوگ ہیں، اور مختلف آبادی ہے.
یہ تھے روس کے امور پر دسترس رکھنے والے ڈاکٹر نجم عباس. اور اگر آپ اب تک کے پیش آنے والے بڑے اور مہلک ہوائی حادثوں کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس کی تفصیل دستیاب ہے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. اور اب مشرق وسطی کا ذکر. شام میں خانہ جنگی ختم کروانے کی کوششوں کے سلسلے میں شامی صدر بشار الاسد کے حامی اور مخالف ممالک کے درمیان نئی کوششیں کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے. آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والے مذاکرات میں شام کا اہم اتحادی ایران پہلی بار شریک ہوا تھا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنتے ہیں سبا ناز سے.
مذاکرات میں شریک ہونے والے مختلف ممالک کے وزراء نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ اقوام متحدہ سے شام میں ایک نیا عمل شروع کرنے کے لیے کہا جائے جس کے تحت جنگ بندی ہو اور نئے انتخابات کرائے جا سکیں. تاہم مذاکرات میں صدر بشار الاسد کے مستقبل پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اس بابت تازہ مذاکرات دو ہفتوں میں ہوں گے. بات چیت سے قبل دمشق کے نواحی علاقے میں شامی حکومت کی جانب سے ہونے والے ایک حملے میں کم از کم 57 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ویانا مذاکرات باغیوں کے حمایت کرنے والے امریکہ اور ان کے حلیفوں سعودی عرب، ترکی اور شامی حکومت کے غیر ملکی اہم حلیفوں ایران اور روس کے درمیان کی خلیج کو کم کرنے کے لیے ہوا تھا.
شام کے صدر بشار الاسد کے مخالف اور حلیف ممالک کے درمیان مزید کوششیں کرنے پر سمجھوتا. یہ تھی ہماری ساتھی سبا ناز. ادھر روس نے مشرق وسطی میں پراکسی وار یا درپردہ جنگ کے خطرات پر متنبہ کیا ہے. روس کا یہ بیان امریکہ کی جانب سے شام میں کمانڈو دستے یا اسپیشل فورسز روانہ کرنے کے فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے.
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ اس صورتحال نے روس اور امریکہ کے درمیان تعاون کی ضرورت میں مزید اضافہ کیا ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ 50 سے بھی کم امریکی فوجی نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف برسر پیکار حزب اختلاف کی فورسز کو تربیت، مشورے اور تعاون دیں گے. خیال رہے کہ پہلی مرتبہ امریکی فوج کھلے طور پر شام میں کام کرے گی. لاروف نے کہا کہ امریکہ نے شام کی قیادت سے بغیر کسی بات چیت کے یک طرفہ طور پر فیصلہ کیا ہے. انہوں نے مزید کہا، مجھے یقین ہے کہ نہ امریکہ اور نہ ہی روس کسی قسم کی پراکسی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ بیان ویانا میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور شام کے لیے اقوام متحدہ کے ایل جی اسٹیفن دی مستورا کے ساتھ بات چیت کے بعد دیا. بعد میں امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے نمائندگاروں کو بتایا کہ بنیادی طور پر ہمارا کردار اور حکمت عملی مقامی افواج کو باصلاحیت بنانا ہے اور امریکی فوجیوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا. بہرحال انہوں نے پہلی سرگرمی میں کامیابی کی صورت میں علاقے میں خصوصی فوج کی مزید تعیناتی کی بات کو مسترد نہیں کیا. خیال رہے کہ امریکی قیادت والے اتحاد کی جانب سے شام اور عراق کے بہت سے علاقوں پر قابض دولت اسلامیہ کے خلاف ایک سال سے بھی زیادہ عرصے سے فضائی کارروائی جاری ہے. امریکہ نے حال ہی میں شام کے باغیوں کو تربیت دینے کا پروگرام ترک کر کے باغی رہنماؤں کو براہ راست اسلحے اور دوسرے جنگی ساز و سامان فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا کہ صدر اوباما شام کے باغی جنگجوؤں کو اضافی تعاون دینے کے حق میں ہیں جنہیں میدان جنگ میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے.
شام میں خانہ جنگی اور روس کا انتباہ. یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ میمن. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے ٹیسٹ کرکٹ سے فوری ریٹائرمنٹ کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری حالیہ سیریز کے بعد ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. دونوں ٹیمیں تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کل سے شارجہ میں کھیلیں گی. تفصیل کے ساتھ شارجہ سے نامہ نگار عبدالرشید شکور.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کو پچھلے دونوں ٹیسٹ میچوں میں انگلینڈ کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا رہا. ابو ظہبی میں کم روشنی نے پاکستان کو شکست سے بچا لیا، جبکہ دبئی ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کی آخری دو وکٹیں جان کو آ گئیں. تاہم آخری سیشن میں دونوں وکٹیں حاصل کر کے پاکستانی ٹیم کو 178 رنز کی جیت مل گئی. اور اب مصباح الحق اسی برتری کے ساتھ شارجہ اسٹیڈیم میں بھی مثبت اور جہرانہ کرکٹ کی توقع رکھے ہوئے ہیں.
پوری ایفرٹ کریں میچ جیتنے کی، اچھا کھیلنے کی. Obviously, جب آپ ایک میچ جیت کے آتے ہیں تو کانفیڈنس لیول آپ کا ہائی ہوتا ہے اور ہماری ٹیم کا بھی ہے.
خود مصباح الحق سیریز شروع ہونے سے پہلے ہی ٹیسٹ کرکٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اندیا دیا تھا کہ وہ اس سیریز کے اختتام پر ٹیسٹ کرکٹ کو الوداع کہہ دیں گے. تاہم اب وہ اس بارے میں مزید سوچ بچار چاہتے ہیں.
میں کافی ٹائم ہے ابھی تو، ابھی فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا. اگلی سیریز سے پہلے کافی ٹائم ہے تو थोड़ा और सोचने का टाइम दे।
शारजा टेस्ट मैच में दोनों टीमों में दो दो तब्दीलियां होंगी। पाकिस्तानी टीम में शान मसूद और इमरान खान की जगह अजहर अली और राहत अली को शामिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने आज पाकिस्तान की वनडे टीम की तश्कील के बारे में कप्तान अजहर अली और कोच वकार यूनुस से मशवरे किए हैं। टेस्ट क्रिकेट के कामयाब तरीन बैट्समैन यूनुस खान की हालिया वनडे कारकर्दगी इंतहाई मायूसकुन रही है। तहम सेलेक्टर्स ने खुद कोई फैसला करने के बजाय गेंद कप्तान और कोच के कोर्ट में डाल दी है। इतलात यह है कि कप्तान और कोच यूनुस खान की मौजूदा फॉर्म और मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए किसी नौजवान को यूनुस खान पर तरजीह देने के हक में हैं। अब्दुलरशीद शकूर, बीबीसी शारजा।
और अब हफ्तावार कॉलम दूसरा पहलू, दिल्ली से नामनिगार शकील अख्तर की जुबानी।
भारत की रियासत बिहार में 10 बरस कबल जब नीतीश कुमार ने वजीराला का ओहदा संभाला तो कुछ ही दिनों में एक रुकन असेंबली की मौत हो गई। एमएलए के जस्द खाकी को सरकारी एजाज के मुताबिक 5 बंदूकों की सलामी दी जानी थी। तिरंगे में लिपटी हुई जस्द खाकी के सामने 5 पुलिस अहलकार अपनी बंदूकों के साथ खड़े हो गए और सलामी के लिए हवा में गोलियां दागी, लेकिन 5 में से सिर्फ एक ही बंदूक चल सकी। बिहार की हालत उस वक्त कुछ ऐसी ही थी। लालू प्रसाद यादव के 15 बरस के इख्तदार में रियासत का सरकारी ढांचा पूरी तरह मुंतशिर हो चुका था। रियासत का तालीमी निजाम बिखरा हुआ था, सेहत की जो सहूलियात थी वो तकरीबन खत्म होने की कगार पर थीं और सरकारी इदारे बदहाली का शिकार थे। शायद इन्हीं हालात में उनके इख्तदार को जंगल राज कहा गया था, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू था। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में एक नई सियासत का आगाज किया। 15 बरस के उनके इख्तदार में बिहार में डेमोक्रेटाइजेशन का अमल भरपूर तरीके से हुआ। जो गरीब और कमजोर थे उन्हें ताकत मिली। समाजी इंसाफ के नाम पर एक तहरीक चली जिसने बिहार के माशरे को बदल दिया। बिहार का जो हुकूमत तबका था उसकी गिरफ्त टूट गई। लालू और नीतीश कुमार ने बिहार के गरीब तरीन अवाम को सियासत का महवर बना दिया। लालू के दौर में बुनियादी ढांचे की तरक्की और सरकारी निजाम को बेहतर करने पर तवज्जो नहीं थी। उनकी तवज्जो पसमांदा जातों को बराबरी और खुद एतमादी की सतह पर लाने पर मरकूज थी। नीतीश ने इस तहरीक को तरक्की से जोड़ दिया। हर तरह की मुश्किलों के बावजूद बिहार में गुज़िश्ता 10 बरस में नीतीश के इख्तदार में तरक्की हुई। सड़कें, बिजली, अस्पताल, तालीमी इदारे, सरकारी महकमे और अमन कानून सभी शोबों में ऐसी बेहतरी आई है कि नज़रियाती तौर पर नीतीश की मुखालफत करने वाले भी उनकी तारीफ के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन जात पात की सियासत का शिकार बिहार में सबसे बड़ी तब्दीली माशरती और जमहूरी सतह पर हुई है। लालू और नीतीश ने 25 बरस के इख्तदार में बिहार के गरीब और पसमांदा आवाम को जात पात की जिल्लत से निकालकर न सिर्फ उनमें खुद एतमादी पैदा की और उन्हें बराबरी की सतह पर खड़ा किया, बल्कि उन्हें इंसानी वक़ार हासिल करने में मदद की। बिहार शुमाली भारत की वाहिद रियासत है जहाँ हिंदू नज़रियाती तंजीम RSS और BJP अभी तक तने तनहा अपने जोर पर दाखिल नहीं हो सकी हैं। BJP और RSS के लिए बिहार की इंतखाबी लड़ाई एक नज़रियाती जंग की तरह है। खुद वजीर आज़म मोदी ने बिहार में BJP की इंतखाबी मुहिम की क़यादत की है। नीतीश को शिकस्त देने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। नीतीश और लालू को शिकस्त देना मोदी और पार्टी सदर अमित शाह के लिए सियासत से ज्यादा वक़ार का मसला बन चुका है। अब जबकि इंतखाबात अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, BJP की क़यादत घबराई हुई सी लग रही है। बिहार के इंतखाबात जीतना वजीर आज़म मोदी के लिए इंतहाई अहम हो चुका है। एक तरफ नीतीश हैं जिन्होंने 10 बरस में बिहार की सूरत बदल दी है और अब रियासत तरक्की के रास्ते पर गामजन है। दूसरी जानिब मोदी हैं जिन्होंने तरक्की का वादा किया है और लोग 1.5 बरस से उनके वादे की तकमील के इंतजार में हैं। बिहार के इंतखाबात के नतायज से यह अंदाजा हो सकेगा कि लोगों का यकीन तरक्की के किस मॉडल में है। शकील अख्तर, BBC दिल्ली।
और अब बॉलीवुड राउंड अप।
बॉलीवुड में यूं तो कई ग्लैमरस लड़कियों ने कदम रखा, लेकिन मलिका शेरावत एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज के बाद भी अपनी एक पहचान बना पाई हैं। तो आप समझ ही गए होंगे आज हम बात करेंगे मलिका शेरावत की। तब्बू को शिकायत है कि किसी ने आज तक उन्हें कोई ज्वेलरी गिफ्ट नहीं की। क्या सुहेल खान कभी अपने बड़े भैया सलमान खान से किसी रोल की ख्वाहिश जाहिर कर पाएंगे?
कभी नहीं यार, मैं इतना बेशर्म तो नहीं हूँ यार।
और क्या आप जानते हैं कि चित्रांगना सिंह पहुँची है करियर काउंसलिंग के लिए सलमान खान के पास? ये है बॉलीवुड राउंड अप और मैं हूँ आपकी अपनी नुसरत जहां। गर्मा गर्म गॉसिप से पहले क्यों ना इस हफ्ते की रिलीज होने वाली फिल्म तितली की बात की जाए।
मेरा नाम तितली है। हेलो। पापा कहते हैं लाइफ में फैमिली से बड़ी कोई चीज नहीं।
हमारे घर पे तो वैसे भी जो औरतों की बहुत इज्जत है।
कैंस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली फिल्म तितली कैसी लगी ये पूछते हैं हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी से। जी अर्णब,
तितली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये दिल्ली के आसपास की एक फैमिली की कहानी है जो डिसफंक्शनल फैमिली है। वहाँ पे एक बाप है और तीन बेटे हैं, लेकिन तीनों के पास काम नहीं है और वो कारजैकिंग करते हैं। फिल्म आगे जैसे ही बढ़ती है हर क्षण में ऐसा लगता है कि अब क्या होने वाला है। मुझे इस तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अगर कोई खामी कही जा सकती तो वो यही है कि फिल्म ऐसी हम काफी देखते आ रहे हैं, लेकिन ये डिसफंक्शनल फैमिली कुछ अलग है। मैं तितली को 5 में से 4 दूंगा।
ओए रब्बा मेरे आ एक गलते दस सानू बना के तू क्यों ना कीती ही बस दस की लभ्या दस की लभ्या दस की लभ्या ए बंदा बना के तू दस की लभ्या दस की लभ्या दस की लभ्या।
देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं।
फिल्म तो बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म थी। इट्स लाइक अभी भी मैं उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही।
फिल्म काफी इंटरेस्टिंग थी, थोड़ी डार्क साइड पे थी, ऐसे ओवरऑल अच्छी लगी मुझे। सारे कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे।
रणवीर शौर्य की एक्टिंग इज अमेजिंग, बहुत ही अच्छे एक्टर है वो।
3.5।
तेरा नाम तितली क्यों रखा? हाथी चीता घोड़ा कुछ भी रख देते।
आना जरूर हमें देखने, भूलना मत। डैडी बावला विक्रम नीलू तितली।
कहते हैं कि बॉलीवुड में जिसका कोई नहीं उसका एक ही बॉडीगार्ड होता है और वो है बॉलीवुड के रॉबिन हुड सलमान खान।
मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना।
तो हुआ यूं कि अरसे से एक अच्छे रोल के लिए स्ट्रगल करने वाली अदाकारा चित्रांगना सिंह करियर काउंसलिंग के लिए सलमान के पास जा पहुंची। अब मदद मिल पाई या नहीं ये तो पता नहीं चल सका। वैसे चित्रांगना आखिरी बार फिल्म गब्बर इज बैक के एक गाने में नजर आई थी और किसी फिल्म में एक अच्छे रोल की तलाश में है। गब्बर इज बैक उन्हें जैसे तैसे या कैसे मिली सुनिए उन्हीं की जबानी।
वो जो सॉन्ग आपने बताया आओ राजा हैपेंड बिकॉज मिस्टर भंसाली से बात चल रही थी, यू नो, काफी देर से कुछ ना कुछ करके, एंड देन दिस केम अप एंड आई वांटेड टू गेट एसोसिएटेड विद समथिंग दैट मिस्टर भंसाली वाज डूइंग एंड या सो आई डिड द सॉन्ग एंड आई थिंक इट्स डन वेरी वेल एंड आई एम हैप्पी विद इट।
सलमान खान जहां बढ़ चढ़ कर दूसरों की मदद करते हैं और लोगों के एक्टिंग करियर्स को आगे बढ़ाते हैं, वहीं खुद अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा। अब देखिए ना उनके छोटे भाई सुहेल खान की बतौर एक्टर आखिरी फिल्म 2010 में वीर थी, वो भी खुद उन्हीं के साथ। वैसे सुहेल प्रेम रतन धन पायो में नील नितिन मुकेश के रोल के लिए आप अपने बड़े भैया से बात करने क्यों नहीं गए?
नहीं नहीं, आई डोंट थिंक क्योंकि हम रियल के भाई है तो हमको रियल में भी होना चाहिए। वो जो ऐप कास्टिंग होती है एंड सूरज इज एन एक्सट्रीमली सेंसिबल एंड अ सेंसिटिव डायरेक्टर।
सुहेल साहब आपके बड़े भैया दूसरों की नैया पार लगाते हैं तो आप तो उनके भाई हैं भाई।
चीनी कम है चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम 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 है कम कम।
नमकीन चेहरे वाली तब्बू अक्सर सीरियस किरदार में नजर आती हैं पर्दे पर भी और आम जिंदगी में भी वो सादा लिबास और अंदाज ही अपनाती हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने शिकायत की कि आज तक किसी ने कभी उन्हें कोई ज्वेलरी तोहफे में नहीं दिए।
अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी ने कभी कोई ज्वेलरी गिफ्ट नहीं की है। मैंने जितनी ज्वेलरी खरीदी है मैंने अपने मेहनत के पैसे से खरीदी है। लेकिन मुझे डायमंड्स का बहुत बहुत शौक रहा है तो मैंने अपनी मुझे हमेशा ख्वाहिश थी एक हार्ट शेप डायमंड खरीदने की एंड आई मस्ट शेयर दैट मेरी पहली कमाई से मैंने पैसे जमा कर करके एक कैरेट का मेरा पहला डायमंड खरीदा था जब सिर्फ कुछ 90,000 का एक कैरेट हुआ करता था।
तब वो आपकी सादगी और अंदाज को देखकर नहीं लगता कि आपको गहनों की कोई जरूरत है।
कहो
बॉलीवुड में अपने बेबाक अंदाज और बातों के लिए मशहूर रीमा लांबा यानी मनिका शरावत फिल्मों में आने से पहले चंद इश्तेहारात में नजर आई थी। बाद में उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स भी किए। 2003 में फिल्म ख्वाहिश में उन्हें पहली बार नोटिस किया गया, लेकिन मलाइका की पहली और गालिबन अब तक की वाहिद हिट फिल्म थी मर्डर, जिसमें मलाइका के बोल्ड किरदार को काफी सराहा गया।
दिल को हजार बार रोका रोका रोका, दिल को हजार बार टोका टोका टोका, दिल है हवाओं का झोंका झोंका झोंका, दिल को बचाना धोखा न खाना, धोखा है प्यार यार प्यार है धोखा।
बॉलीवुड में लोगों के स्ट्रगल की मुख्तलिफ कहानियां सुनने को मिली होंगी, लेकिन हरियाणा से हॉलीवुड का सफर तय करने वाली मलाइका अपने स्ट्रगल को कुछ यूं बयान करती है।
सबको ही स्ट्रगल करना पड़ता है, स्पेशली अगर बॉलीवुड में कोई गॉडफादर ना हो, कोई फेमस बॉयफ्रेंड ना हो, तो स्ट्रगल जारी ही रहता है। मेरा तो स्ट्रगल अभी भी जारी है।
इंडस्ट्री में आने से पहले ही मलाइका की शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी है, लेकिन मलाइका शरावत ने ये बात कभी तस्लीम नहीं की। मलाइका असल जिंदगी में भी काफी बिंदास हैं और लोगों और मीडिया के हर सवाल का मुंह फट जवाब देने के लिए मशहूर हैं। तो शादी के बारे में क्या कहती हैं मलाइका?
मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं, कभी भी नहीं सोचा अभी तक, मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आई। एक मेरे लिए जो बहुत जरूरी चीज है वो है कि मैं औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ मुझे फ्रीडम नहीं थी मेरा करियर चूज करने की। जो रेप विक्टिम्स हैं उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, एक औरतों के लिए एक संस्था खोलना चाहती हूँ, जो मेरे लिए पर्सनली पर्सनल लेवल पे बहुत जरूरी है।
ग्लैमरस लुक और किरदारों के सबब ही उन्हें अपनी पांचवी फिल्म दिमित जैकी चैन के साथ मिल गई। फिल्म में उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो इंडिया के बाहर अपनी पहचान बना चुकी थी।
यूजुअली मेरे पास जो रोल्स आते हैं बॉलीवुड में वो बड़े ग्लैमरस आते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ग्लैमर के साथ साथ कहीं एक्टिंग का स्कोप हो, तो एक अभिनेत्री को बेनिफिट होता है उससे बहुत। इसलिए दो गाने चार सीन ये फिल्में मुझे आकर्षित नहीं करती, ना ही मुझे इतना पैसा आकर्षित करता है। आई वॉन्ट टू डू, चाहे फिल्म चाहे भली कैसी हो, पर जो मेरा किरदार हो वो एक अलग तरह का हो, लोग उसको नोटिस करें।
तो मलाइका को ज्यादा फिल्में नहीं मिल सकी, लेकिन एक आइटम गर्ल के तौर पर उन्होंने कई हिट गाने दिए। हालांकि फिल्म मर्डर और फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट्स में उनकी अदाकारी को क्रिटिक्स ने काफी सराहा। क्या वजह है कि मलाइका को बॉलीवुड में ज्यादा अच्छे रोल्स ऑफर नहीं होते?
बहुत बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं, कभी कभी अच्छे फिल्म प्रोजेक्ट्स आने लगते हैं, लेकिन हीरो को कोई दूसरी हीरोइन पसंद है, डायरेक्टर की कोई और गर्लफ्रेंड है, तो रोल उसके पास चला जाता है। तो इस पॉलिटिक्स का तो मैं बहुत बार शिकार हो चुकी हूँ।
शरावत ने हॉलीवुड की एक और फिल्म पॉलिटिक्स ऑफ लव में भी काम किया। अब मलाइका अपनी तवज्जो सामाजिक कामों और खास तौर पर औरतों की बहबूद के लिए मरकूज करना चाहती हैं। तो ये था आज का बॉलीवुड राउंडअप, कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन और स्टूडियो मैनेजर्स थे डैनी कॉक्स और आमिर सदीक। उमर आफरीदी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। आखिर में खबरों के खुलासे के साथ नुकबत मलिक।
پاکستان کے صوبے سندھ اور پنجاب میں پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات میں آج پولنگ کے موقع پر تشدد کے مختلف واقعات میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور کم سے کم 8 زخمی ہیں. مصر میں روس کا ایک مسافر بردار طیارہ سینائی جزیرہ نما میں گر کر تباہ ہو گیا ہے. طیارے پر سوار 220 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں دو پرتشدد قاتلانہ حملوں میں سیکولر سوچ رکھنے والے کتابوں کے ناشرین یا پبلشرز کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیلی پولیس نے ایک فلسطینی شخص کو ہلاک کرنے کا اعتراف کیا ہے. پولیس کے مطابق اس شخص نے سیکیورٹی گارڈ پر چاقو سے حملہ کیا تھا. امریکہ کی جانب سے اسپیشل فورسز کو شام بھیجنے کے اعلان کے بعد روس نے مشرق وسطی میں پراکسی وار یا درپردہ جنگ کے خطرات پر خبردار کیا ہے. رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ کے ایک نائٹ کلب میں آتش زدگی سے کم 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.